مولانا اعظم طارق
ہو جائیں.
مولانا اعظم طارق صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. کراچی کے عنوان پر جو تشویشناک صورتحال کی وجہ سے ایوان میں بحث شروع ہے، اس عنوان پر میں آج بہت ہی ضروری معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے اپنے ذاتی خیال اور سوچ و فکر کے مطابق واقعی اس مسئلے کا حل ثابت ہو سکتی ہیں. مجھے کراچی رہنے کا ایک عرصہ دراز تک موقع ملا ہے اور میں جھنگ میں آج سے 3 سال قبل ایسی صورت میں آیا تھا جب جھنگ کی صورتحال بین ہی وہی تھی جو آج کراچی کی صورتحال ہے. بلکہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ کہیں کراچی جھنگ نہ بن جائے، لیکن میں نے اس کو قریب سے دیکھا اور پھر الحمدللہ ہماری کوششوں کاوشوں سے آج جھنگ پاکستان کا وہ بہترین پرامن شہر ہے کہ باقی شہروں کی نسبت اگر آپ امن کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے کسی شہر کو منتخب کریں گے تو آپ کی نگاہ انتخاب جھنگ پر پڑے گی. گزشتہ 2 سال سے میں بالکل یہ سمجھتا ہوں جن کیفیات سے جھنگ 2-4 تھا، بین ہی انہی کیفیات سے کراچی کے عوام اس وقت 2-4 ہیں. میں سر دست اتنا عرض کروں گا، کراچی کی عوام اس وقت مایوسی کا شکار ہے اور مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب آدمی حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، جب مسائل اس کی دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں، جب انتقام کی آگ میں وہ جلنے لگتا ہے. انسان تو انسان، جانور تک ایسے ہیں کہ بڑے ہی شریف جانور، گھریلو جانور، لیکن جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جان کو آئی تو وہ اپنے مالک کے گلے کو پکڑنے جاتے ہیں. اور آج کراچی کی صورتحال کہ وہاں پولیس، انتظامیہ عوام کے ہاتھوں سے وہ آج قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کراچی کے عوام مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں آہستہ آہستہ اترتے چلے جا رہے ہیں. اور جناب والا، وہ مایوسی کیوں نہ ہو، وہ مایوسی بالکل واضح کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ شہری عوام کا سندھ کے اندر رہنا موجودہ صورتحال میں بالکل ممکن نہیں رہا. آپ اپنی تقریر میں جو چاہیں کہہ لیں، میں اپنے نظریات اپنے خیالات سے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اس بات کو یقیناً حالات و واقعات اور حقائق کی بنیاد پر یہ سمجھ چکے کہ کبھی بھی وہ صوبے میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر حکومت جو بھی بنے گی وہ دیہاتوں سے ووٹ لے کر منتخب ہونے والے ان 70 ایم پی ایز پر بنے گی جو شہر سے نہیں بلکہ دیہات سے منتخب ہو کر آتے. اور یہ مطالبہ صرف ایم پی ایم کا نہیں، ہر منصف اور انصاف پسند شہری کا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ صوبہ سندھ میں خصوصاً اور باقی ملک کے شہروں میں عموماً مردم شماری کے مطابق سیٹوں کی تقسیم کیوں نہیں ہے؟ کیا سیٹوں کی تقسیم علاقائی حدود پر اور جغرافیائی نقشوں پر ہوتی ہے، یا قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کی تقسیم مردم شماری اور افرادی تعداد کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ اگر مردم شماری صحیح معنی میں ہو، اس کے بعد جو بھی سیٹیں شہروں کے حق میں آئیں یا دیہاتوں میں حق میں آئیں، ہر آدمی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ غلط ہو، اللہ کرے یہ صحیح نہ ہو، لیکن اگر واقعی شہری عوام اور دیہاتی عوام کی تعداد میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے تو پھر ان کی سیٹوں میں اتنا واضح فرق کیوں ہے کہ دیہاتوں سے منتخب ہونے والے 70 ایم پی اے ایک طرف ہوتے ہیں اور شہروں سے بمشکل دیہات سے منتخب ہونے والا ایم پی اے 25,000 ووٹ لیتا ہے، شہر سے منتخب ہونے والا ایم پی اے 70,000 ووٹ لیتا ہے.
آخر یہ ایک جائز بات تھی، لیکن وہ مایوس ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے صوبے میں شہر سے نمائندگی لا کر حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. نتیجہ کے طور پر ہمیشہ وہ ریاستی جبر و تشدد کا نشانہ بنتے رہیں گے، ہمیشہ وہ اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ان کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے رہیں گے، ان کا جینا اجیرن ہوتا رہے گا، وہ مشکلات مصائب کی وادیوں میں پھٹکتے رہیں گے. صوبائی سطح پر ان کے لیے ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے موجودہ حالات کی وجہ سے. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے وہاں پر شہری اور دیہاتی کی تقسیم کا جو عمل رونما ہونے کے بعد اب وہ تفریق ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، کسی بات کو محض اخباری بیان کے ذریعے، محض کسی بات کو ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ رد نہیں کر سکتے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ صوبہ سندھ میں شہری اور دیہاتی کی تقسیم اور تفریق ہو چکی ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے. اور اس تفریق کا ایک ہی حل ہے کہ مساوات اور برابری کی بنیاد پر دونوں کے حقوق ان کو دیے جائیں. اور پھر جو تیسری بات ہے بد امنی کی، لوگ یہاں کہیں گے امریکہ نے یہ کرایا ہے، بھارت نے یہ کرایا ہے. میرا یہ سوال ہے، کیا امریکہ سے گورا انگریز آ کر کراچی میں بم چلا رہے ہیں؟ کیا انڈیا سے کوئی سکھ، نان مسلم، کوئی ہندو آ کر کراچی کی مسجدوں میں داخل ہو رہے ہیں؟ نہیں. امریکہ ہو، انڈیا ہو، جو بھی ہوگا، وہ آپ کے ملک کے افراد سے، آپ ہی کے جوانوں سے، آپ ہی کے طبقات میں سے بعض طبقات کو دوسرے طبقات کے خلاف استعمال کرے گا. وہ کوئی بھی ہو، وہاں سازش امریکہ کی ہو، انڈیا کی ہو، کسی اور ملک کی ہو، وہاں سازش جو عملی جامہ پہن رہی ہے وہ بہرحال کراچی کے لوگوں، پاکستان کے، پاکستانیوں کے ہاتھوں سے وہ سازش مکمل ہو رہی ہے. اور پھر کراچی کا معاملہ اس لیے بھی بڑا گمبھیر ہے جناب والا کہ دن دہاڑے، ایک تو ہے کہ کوئی آدمی رات کی تاریکی میں آئے، خاموشی سے آئے، جیب سے پسٹل نکالے، کسی آدمی کو شوٹ کر دے اور پھر بھاگ جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن کراچی کا معاملہ ایسا نہیں، چار چار گاڑیاں اسلحہ کی بھر کر دن دہاڑے حکومت کے باوجود، تمام ایجنسیوں کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں وہ دن دناتے ہوئے آتے ہیں. وہ ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے اپنے ٹارگٹ کا انتظار کرتے ہیں. جسے انہیں قتل کرنا ہوتا ہے وہ اس کے انتظار میں اس کے گھر، اس کے علاقے کے باہر اس کا پہرہ دیتے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ وہ مسجدوں میں بھی اگر گھسے تو وہ 25-25 منٹ تک فائرنگ کرتے رہتے ہیں. گویا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گرفت ڈالنے والا ہاتھ نہیں ہے، ہمیں پکڑنے والی کوئی قوت نہیں ہے، اور ہمیں ہماری اس دہشت گردی سے روکنے والی کوئی قوت نہیں ہے. اگر ان کے ذہن میں اور دل میں 100 میں سے 5% بھی یہ خوف ہو کہ اگر ہم پکڑے گئے ہمارے ساتھ کوئی برا حشر ہوگا، برا سلوک ہوگا. اور جناب والا میں اس نتیجے پر پہنچوں، اگر کسی شہر کی پولیس، کسی شہر کی انتظامیہ، بلکہ کسی ملک کی ایجنسیاں، اور بلکہ کسی غیر ملک کے ایجنٹ بھی کسی شہر میں دہشت گردی اور تخریب کاری کرنا چاہیں لیکن وہاں کی عوام اس دہشت گردی کو ناکام بنانا چاہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دن دہاڑے سب کے سامنے، عوام کے سامنے کوئی آ کر یہ دہشت گردی کر کے چلا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر عوام چاہے دہشت گردی کو روکنا تو نتیجتاً آپ یہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ عوام کرا رہی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عوام اب اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو اتنی پاور میں نہیں سمجھتی. عوام مایوس ہے، عوام کو اپنا تحفظ حاصل نہیں ہے. عوام کسی انداز میں بھی، میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے شہر ہیں، شروع شروع میں جھنگ میں جب ہم دیکھتے تھے پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی، بڑے بڑے افسر وہاں قتل ہو گئے، وہاں پتھر بند گاڑیاں اڑ گئیں، لیکن جب ہم نے اس پر محلہ کی سطح پر، ایک ایک بلدیاتی علاقے کی سطح پر کمیٹیاں بنائیں، اپنے نوجوانوں کو بٹھایا کہ جو تمہیں ایسا آدمی نظر آئے اس پہ کڑی نظر رکھو، تو آج وہ جھنگ میں ایسا کوئی تقریب کار نہیں، ایسا کوئی دہشت گرد نہیں. جناب والا وہاں کی عوام کی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہے، وہاں کی عوام کا اعتماد حکومت سے اٹھ چکا ہے، وہاں کی عوام دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے خلاف اب کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مایوس ہو چکی ہے. اسے مایوسی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس سلسلے میں واضح طور پہ کہوں گا, حکومت کو کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری عوام کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے, ان کی مایوسی کو امید میں تبدیل کرنے کے لیے, ان کی مایوسی کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ کرنے کے لیے یہ حکومت کے نیک نامی میں اضافہ کا باعث ہوگا اور اس کے لیے ایک بہترین ایوارڈ ہوگا کہ وہ وہاں کی شہری آبادی کو اعتماد میں لے. اس کے لیے اسے جو قربانی دینا پڑے وہ اس قربانی سے دریغ نہ کرے, یہاں تک کہ شہری لوگوں کو یہ احساس ہو کہ صوبے کی حکومت ہو وہ بھی ہماری ہوگی اور اسی طرح مرکزی حکومت ہوگی وہ بھی, اس میں بھی ہماری ایک حیثیت ہوگی, ہمارا ایک حصہ ہوگا. اور یہ ساری کی ساری گیند حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ سندھ کے شہریوں کی مایوسی کو کس طرح ختم کر کے انہیں اعتماد میں لے کر کس طرح انہیں اپنے ساتھ سفر پہ چلا سکتی ہے.
پلیز وائنڈ اپ.
جناب والا ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے,
15 منٹ.
جناب اسپیکر, میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں بعض بنیادی چیزیں. مایوسیوں میں سے ایک بڑی وجہ, کون نہیں جانتا کہ شہر کے نوجوان, شہر کی نسلیں بنسبت دیہاتوں کی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں, زیادہ تعلیم حاصل کرتی ہیں, اور ان کے بچے تعلیم حاصل کرنے میں بنسبت دیہاتوں کے زیادہ آگے ہوتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم کا مرض کس وجہ سے اس عوام پہ مسلط کیا گیا ہے؟ ان کے شہروں میں پڑھنے والے ہزاروں جوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھومتے پھر رہے ہیں, اور جب انہیں ڈگریاں لے کر در در کے دھکے کھانے پڑے, ہر دروازے سے مایوسی ہوئی, تو کل ڈگریاں پکڑ کر ملازمتیں حاصل کرنے والوں نے آج ڈگریاں رکھتی ہیں, اس کے مقابلے میں کلاشن کوفے اٹھا لی. آج وہ سمجھتے ہیں کہ اب ملازمت نہیں ملے گی, اب زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ غاصبوں سے, جابروں سے اپنا حق چھین لیا جائے, اور وہ حق چھیننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ایک مرتبہ امن اور سکون کی زندگی گزاریں, آپ گھر میں بیٹھے لوگوں کو ان کا حق دیجئے, آپ ان کے دروازے پر انہیں انصاف فراہم کیجئے. اور اس کے ساتھ تیسری بات میں عرض یہ کروں گا کہ آپ حکومت نے مذاکرات کے لیے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی تیاری کرے. اس سلسلے میں ہماری آپ سے تجویز ہے کہ صوبائی سطح پر اس مذاکرات کو مت رکھیے, یہ مذاکرات کم از کم صدر کے اپنے سطح پر ہونے چاہیے, اور اس مذاکرات میں آپ کو تمام لوگ, خاص طور پر جو برسر پیکار ہیں, خاص طور پر جو اس وقت وہاں کی عوام کے ایک مانے ہوئے مسلمہ لیڈر ہیں, چاہے ان کی کیسی حیثیت ہو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دانائی ہے کہ ایک آدمی پر اگر 100 قتل کا مقدمہ ہے آپ اسے کہتے ہیں ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے, لیکن آپ تو اسے مسترد کرتے ہیں, عوام اسے مسترد نہیں کرتی. آپ 100 قتل کے مقدمے کے پیچھے اس لیڈر کو پیچھے کرتے ہیں اور اس پر 1000 قتل کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ مذاکرات صدارتی سطح پر ہونے چاہیے, اور اس میں خاص طور پر وہاں کی شہری عوام کی لیڈر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اتنی اجازت دی جائے, وہ آئے آپ کے سامنے اپنے دکھ سکھ بیان کرے اور آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرے. آپ وسط قلبی کے ساتھ باقی جماعتوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ جو بات طے پائے اس پر عمل کریں. میں جو اندیشہ اس بات کا کہ جس طرح اپوزیشن نے صوبائی سطح پر ہونے والی اس کل جماعتی کانفرنس کا بائی کاٹ کیا ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں کی اور جماعتیں بھی اس کا بائی کاٹ کریں گی. نتیجہ کے طور پر شاید جب آپ کا صوبائی سطح پر اجلاس ہو تو آپ کے وزیروں مشیروں کے سوا کوئی دوسرا بھی اس میں شریک نہیں ہو سکے گا. لہذا اس کو اس انداز میں کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے کہ ساری جماعتیں پورے اعتماد کے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں. چوتھی بات جناب والا, بدقسمتی سے اس وقت کراچی کے حالات میں مذہب کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے, اور مذہبی بنیادوں پر وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو چکا ہے, اور یہاں تک کہ لوگ مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں کو بھی نشانہ بنانے سے باز نہیں آئے. میں پھر کہوں گا یہ مسجد میں داخل ہونے والے غیر مسلم نہیں, یہ مسجد میں داخل ہونے والے بھی آپ ہی کے پاکستانی ہیں, یہ بھی کلمہ گو ہیں, لیکن حالات نے انہیں اس قدر ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر دوسرے گروہ کے نمازیوں کو قتل کرنا عبادت بھی سمجھتے ہیں, اور موجودہ حالات کا حل بھی سمجھتے ہیں. اور جب ایک ایک مسلک کے لوگ ایک مذہب کے لوگ مسجد کے اندر اس طرح گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے تو کیا رد عمل نہیں ہوگا؟ کیا ری ایکشن نہیں ہوگا؟ ری ایکشن جب ہوگا تو دشمن تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ ری ایکشن ہو رہا ہے. تو میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ ہم تو پہبارا کہتے ہیں کہ مذہبی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، مذہبی فسادات کے خاتمے کے لیے صدارتی سطح پر یا کم از کم، اور سب سے بہترین چیز یہ ہے اس پارلیمنٹ کی ایک ایسی اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جو سندھ کے پورے حالات کو غور سے مطالعہ کرے، مذہبی حالات پورے ملک میں جو ہیں وہ اس کو سنے، اور دونوں فریقوں کو سن کر، چاہے وہ قومیت کا مسئلہ ہو، لسانیت کا مسئلہ ہو یا مذہب کا مسئلہ ہو، وہ ایز اے ثالث دونوں کو سنے، سننے کے بعد پھر وہ فیصلہ دے. اس کا فیصلہ حرف آخر ہو، اس کے فیصلے سے پہلے لیڈرشپ کے دستخط ہوں کہ جو فیصلہ یہ کمیٹی کرے گی ہمیں وہ فیصلہ تسلیم ہوگا. اور خاص طور پر میں کہتا ہوں، اب جب کہ کراچی میں کراچی ڈویژن کے صدر قاری سعید الرحمان سپاہی صحابہ کے جو ہم سے تعلق رکھتے تھے وہ مسجد میں 8 نمازیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں، اس مظلومیت کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل کا حل قتل و غارت گری نہیں ہے، مسائل کا حل ایک قتل کا جواب قتل نہیں ہے، مسائل کا حل مذاکرات، مسائل کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آج میں اپنی طرف سے، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے، لاہور میں، کراچی میں، دیگر شہروں میں جتنی مسجدوں پر، جن کی تعداد قریب 13 مسجدوں میں بم مارے گئے، 13 مسجدوں میں گولیاں چلائی گئیں، یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سپاہ صحابہ سے متعلق ہیں، ہماری مسجدوں میں یہ بم چلے ہیں. تو میں اپنی طرف سے آج کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں فرقہ وارانہ مذہبی فسادات کے خاتمے کے لیے. پہلی میری تجویز یہ ہے، حکومت دونوں گروپوں کے لیڈروں کو، دونوں گروپوں کے، اور ہم اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، دونوں گروپوں کے لیڈروں کو حکومت یہ کہے کہ یا رضاکارانہ طور پر وہ اپنے آپ کو حکومت کو پیش کریں، یا حکومت انہیں گرفتار کرے، اور یا حکومت اگر ایسا نہیں کرتی تو وہ کمیٹی کے سامنے آئے، کمیٹی کو پورا حق حاصل ہے، وہ ان کے اکاؤنٹ چیک کرے، وہ ان کا غیر ملکی تعلقات سے جو ان کے تعلقات ہیں اس کی جانچ پڑتال کرے، اور وہ ان لیڈروں سے پوچھے کہ فلاں لیڈر کے جتنے، فلاں گروپ کے جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو نامزد کیا ہے، اس لیے آپ کو اس سلسلے میں اپنی تفتیش کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس سلسلے میں پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر اس کمیٹی کے سامنے جواب دینے کے لیے اور حکومت کے سامنے گرفتاری کی شکل میں پیش ہو کر اپنے آپ کو تفتیش کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں چیک کریں، ہماری تفتیش کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس میں ہماری قیادت یا ہماری ذات یا ہماری جماعت ملوث ہے، فیصلہ آپ کریں، قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جناب والا، دوسری بات یہ ہے کہ دونوں گروپ،
مولانا صاحب آپ نے اپنا پورا وقت جو ہے نا لے لیا ہے، کیونکہ وہ ٹائم لمٹ تھی پہلے، ہم نے آپ کو یاد ہوگا وہ 10 منٹ کی تھی، 10 سے 12
شاہ صاحب
کی تھی، تو آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھیے.
میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ آپ پوری میری تقریر میں یہ دیکھیں گے کہ میں اگر ایک لفظ بھی موضوع سے غیر متعلق کہوں تو آپ کہیں جی آپ فضول گفتگو کرتے ہیں. اگر میں تجاویز دے رہا ہوں، اور بلکہ نہیں، میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو تو اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اسے خوش آمدید کہنا چاہیے. جناب والا، دوسری بات، ہر وہ تنظیم جس تنظیم کے بندے قتل ہوئے ہیں، اس تنظیم نے اپنے مقتولین کے اندر جن لوگوں کو نامزد کیا کہ ہمارا فلاں قاتل ہے، فلاں قاتل ہے، ان قاتلوں کا جن تنظیموں سے تعلق ہے، ہماری مخالف تنظیم نے اگر ہمارے 100-200 نوجوانوں کو نامزد کیا ہے، ہم نے اگر ان کے نوجوانوں کو نامزد کیا ہے، دونوں کو پابند کیا جائے کہ نامزد قتل کے ملزموں کو حکومت کے سامنے پیش کریں اور ان کو عدل اور انصاف اور عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی اپنے نوجوان پیش نہ کرے تو پھر اسے پابند کیا جائے. اگر ہم نے ایک قتل کے نامزد ملزم کبھی بھی آپ کے اداروں میں، آپ کے جلسوں میں، آپ کے پروگراموں میں شامل دیکھ لیے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ ملزموں کی سرپرستی کرتے ہیں اور آپ انہیں شیلٹر دیتے ہیں اور ان کا تحفظ کرتے ہیں. جناب والا، مذہبی معاملات پر چوتھی بات جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں، وہ خصوصیت میری بات یہ نوٹ کی جائے کہ یہ مذہبی فسادات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب کسی ایک گروہ کی طرف سے دوسرے گروہ کے خلاف دل آزار تقریر اور تحریک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایسی دل آزار تقریر اور تحریر جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، جس سے کسی کے مذہب پر کوئی آنچ آتی ہو، چاہے وہ کسی کو کافر کہنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کے بزرگوں کو گالی دینے کی شکل میں ہو، اس سلسلے میں آپ ایسی قانون سازی کریں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے کہ اگر کوئی کسی کے بزرگوں کی توہین کرے اور گستاخی کرے اور کوئی کسی کو بلا وجہ تان و تشنیع کا نشانہ بنائے تو قانون اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اس کے منہ میں ایسی لوہے کی لگام چڑھا دی جائے کہ دوبارہ وہ شخص ایسی جرت کرنے کی اور ایسی جسارت کرنے کی کوشش نہ کرے. اور جناب والا اگلی بات
مولانا صاحب یہ بہت سارے اور بھی راکین ہیں.
ٹھیک ہے جناب والا میں اپنی بات کو باقی جتنی بھی مذہبی فسادات کے خاتمے کے لیے میرے پاس تجاویز ہیں اور ہر تجویز میں میں پہلے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو پیش کرتا ہوں. ہر تجویز میں پہلے عمل ہم کریں گے, بعد میں اگر دوسرا کرنے کا پابند ہے تو اس سے عمل کرایا جائے. انشاءاللہ میں صدارتی تقریر پر بحث میں اپنی ان باتوں کو مزید تفصیلات کے ساتھ عرض کروں گا. میرا اول اور آخری نقطہ نظر کراچی کے مسئلے پر یہ ہے کہ کراچی کی عوام کی مایوسی, جو ہر طرف سے مایوس ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی ان کی آہ و فغاں کو سننے والا نہیں ہے. نتیجہ کے طور پر وہ آپس میں تو دست و گریبان ہے ہی ہیں, وہ سرکاری ایجنسیوں, وہ یہاں تک کہ فوج, وہ پولیس پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے. جب کوئی عوام حکومتی اداروں پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عوام کا حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہے. ہم حکومت سے کہیں گے وہ کراچی, حیدرآباد اور سندھ کی شہری آبادی کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جو بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہو اسے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ آئے روز کے فسادات کا خاتمہ ہو سکے. شکریہ جناب.
مولانا اعظم طارق صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ سپیچز
جناب اسپیکر صاحب, ہمارے اس معزز ایوان میں 14 نومبر کو جو کچھ ہوا, چاہے وہ ایوان کے اندر ہو یا ایوان کے باہر ہو, وہ پارلیمانی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت بند رکھتا ہے اور اس سے ہماری پوری قوم کے سر شرم اور ندامت سے اس انداز میں جھک گئے ہیں کہ ہم اپنا سر عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے ہیں. یہ ہماری اپنی اپنی سوچ ہے کہ ہم کس انداز میں اپنے مخالفین کے ساتھ انتقامی کاروائیاں یا حکمرانوں کے سامنے اپنا احتجاج نوٹ کروانے کا اسلوب اور طریقہ اختیار کرتے ہیں. جناب والا سب سے پہلے یہ بات بڑے دکھ سے کہنا پڑتی ہے, آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جس حال کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس حال اس ایوان کی کیا اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں اس ایوان کی اہمیت یہ ہے, کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک جس قدر بھی پاکستان کے نقشے پر عوام موجود ہیں اس سب کے نمائندے عوام ہی کے ذریعے سے منتخب ہو کر یہاں آتے ہیں. یہ پورا پاکستان ہے, یہ پورے ملک کا نمائندہ ایوان ہے. اسی ایوان سے جو قانون, جو آئین ترتیب پاتا ہے اسی قانون سے عدالتوں کو احترام حاصل ہے, اسی قانون کے ذریعے سے انتظامیہ کے پاس قوت نافذہ ہے, وہی قانون پورے ملک میں اختیارات کو بھی تقسیم کرتا ہے, وہی یہاں پر ترتیب پانے والا اور یہاں پر وجود میں آنے والا قانون پورے ملک کو لاگو ہوتا ہے. پورے ملک میں کوئی ایسی فورس اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس ایوان میں مرتب ہونے والے قانون سے بالا تر. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ایک تھانے کے ایس ایچ او کی ویلیو اور حیثیت ہے اور ایک علاقے کے مجسٹریٹ کی حیثیت اور ویلیو ہے. یہاں پر جو قانون مرتب ہوتا ہے اس قانون کے ذریعے سے عدالتوں کی ایک حیثیت ہے, ان کا ایک احترام ہے, اسی قانون کی وجہ سے فوج اور اس کے جرنیلوں کا ایک احترام ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر احترام نہیں ہے تو اسی قانون کو ترتیب دینے والوں کا نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قوم ہماری اس وقت مثال یہ ہو چکی ہے جیسے کسی باپ کی اولاد کا تو احترام کیا جائے, کسی باپ کی لائق اولاد کو تو سلام کیا جائے, کسی باپ کی لائق اولاد کی تعریف تو کی جائے, لیکن اس باپ کی عزت اور احترام کرنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہ ہو. یہ ایوان, اس ایوان کے ممبران پورے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے ہمارے ملک کے شعبے ہیں ان کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک والد کی حیثیت اور ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ان کی اپنی تو عزت ہے, ان کا اپنا تو احترام ہے, لیکن یہاں جو ان کے بڑے بھائی اور والد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا کوئی احترام نہیں, ان کا کوئی مقام اور کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بات
حکومت کی طرف سے جو کچھ ہوا، سب سے پہلے بات ہم لوگوں نے پچھلے دور میں بھی اپوزیشن دیکھی اور آج بھی ہم اپوزیشن دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہمیں وزارت عظمیٰ کے کوئی سہانے خواب نہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں کوئی توقع اور امید ہے، لیکن یہ بات ضرور کہیں گے جو حقیقت ہے اس سے بہرحال آگاہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اس ایوان میں بیٹھ کر 14 نومبر کو جہاں یہاں غیر ملکی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں فوج کے بڑے بڑے جرنیل تھے، اس دن کس چیز کا ہم نے مظاہرہ کیا؟ کیا احتجاج کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایسا احتجاج ہم سڑکوں میں نہیں کرتے، ایسا احتجاج ہم روڈوں پہ نہیں کرتے۔ یہ انداز آج اگر آپ ٹیلی ویژن پر وہ ساری کی ساری فلم لگا کر یہاں دکھائیں، یہاں اس طرح ایک دوسرے کو پاؤں کی ٹھوکریں، ایک دوسرے کو تھکے، ایک دوسرے کو گھسنے، ایک دوسرے کو مکے، یہ کوئی ایوان تھا؟ یہ تو باکسنگ کا میدان تھا، یہ کوئی ایوان تھا؟ یہ تو فٹ بال کا گراؤنڈ تھا؟ یہ ایوان جس کو یہ ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک شرافت اور عزت کا مقام حاصل ہے، ہم نے اسے فٹ بال کا گراؤنڈ بنایا، ہم نے اسے بچوں کا کھیل بنایا اور ہم نے اس کے ساتھ وہ مذاق کیا۔ اب اگر اس مذاق کے نتیجے میں اس ملک میں اسمبلی کی بساط پلٹتی ہے اور یہ نظام تباہ و برباد ہوتا ہے، اب اگر جمہوریت اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس میں ہم سب کا قصور ہوگا، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم ہی اس کے قصوروار ہوں گے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ ایوان چل سکتا اور ہم نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہم ناقابل ہو چکے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھئے، ہمیں باہر نکال دیجئے اور پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے۔ ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی قوم کو بتلاتا، اپنے ملک کو بتلاتا کہ اب پاکستان کے نمائندے اس قابل نہیں تھے کہ پاکستان کی سرزمین پر جمہوریت کو ایک قدم بھی چلایا جا سکے۔ جناب والا، وہ جو کچھ ہوا یہاں پر، جو کچھ کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، ہم اس کی تحسین نہیں کر سکتے، ہم اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دے سکتے۔ لیکن جناب والا، سوال یہ ہے کہ وہ شواہد وہ وجوہات وہ اسباب کیا تھے کہ ممبر اسمبلی کو اسمبلی کے اندر اس حد تک اپنے احتجاج کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو اسمبلی میں آ کر اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی عظمت کے باوجود، اپنے وقار کے باوجود، اپنے احترام کے باوجود، اس ایوان کی حیثیت کا علم ہونے کے باوجود وہ اس نوبت تک پہنچا، وہ اس احتجاج تک پہنچا کہ اسے یہاں نعرے بازی کرنا پڑی۔ بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو لوگ عوام سے نکل کر حکومت کے اقتدار کے راج محلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی بند ہو جاتی ہیں، ان کے کانوں میں ایسے ڈاک پڑ جاتے ہیں، ان کی سوچ سمجھ کے زاویے اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں، پھر مظلوم کی آواز انہیں ان تک پہنچتی نہیں ہے، کسی ظلم ہوتا ہوا انہیں نظر نہیں آتا، حق و صداقت کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب یہاں تک ہوتی ہے تو مایوسی ہوتی ہے، پھر مایوس آدمی اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے اگر ایک حکومت، ایک حکمران معمولی سے احتجاج پہ کام دھرے، تھوڑی سی بات پر توجہ دے، معمولی سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی طور پہ آگے قدم بڑھائے تو وہ مسئلہ وہیں پہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آج اگر وہ آپ سے چھوٹی سی سفارش کرتا ہے آپ اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، اس کا احتجاج ختم ہے۔ لیکن اگر آج آپ اس کی بات نہیں مانتے، وہ کل اس کے ساتھ رونا بھی شروع کر دے گا، آپ اس کے رونے پہ بھی توجہ نہیں دیں گے، وہ اگلے دن، آگے والے دن کوئی نہ کوئی برتن توڑ کر اپنا احتجاج نوٹ کرائے گا۔ آپ نے برتن توڑنے پر بھی اس کا احتجاج نہیں سنا، وہ آگے چل کر ماں کی بےزتی کرنے پر بھی تیار ہو جائے گا، ماں کی بےزتی پر بھی اس کا احتجاج نہیں سنا گیا، وہ آگے چل کر باپ کی داڑھی بھی پکڑ سکتا ہے۔ وہی بچہ اگر کل چھوٹے سے احتجاج پر اس پر توجہ دے دی جاتی، آج وہ باپ کی داڑھی کبھی نہ پکڑتا۔ اگر اپوزیشن اور اپنی مخالف جماعتوں کے چھوٹے مسائل پر پہلے سے توجہ دے دی جاتی تو آج آپ کی داڑیاں نہ روٹی جاتی، آج اس ایوان میں یہ انداز کبھی اختیار نہ کیا جاتا۔ اور دوسری بات جناب والا، یہ راستہ دکھایا کس نے؟ آپ ہی کا دکھایا ہوا راستہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم ایک دوسرے کے غلط دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے دور میں جب ہم یہاں تھے تو یہی اپوزیشن کے لوگ، حکومت کے لوگ ان کرسیوں پر تھے، یہاں پر خوشی شاہ صاحب کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں بابا تم ہمارے ساتھ وہ کیوں سلوک کرتے ہو، ہم نے مانا ہم نے غلطیاں کی ہیں، وہ ان سے کہتے تھے ہماری غلطیاں آپ نے کیوں اپنا لی ہیں۔ اور آج میں ان سے کہتا ہوں کہ کل والی جو غلطیاں ان حضرات کی تھی وہ آپ نے کیوں اپنا لی، हम एक दूसरे की गलत बातों को अपनाने के लिए बड़ी तेजी के साथ चलते हैं, लेकिन एक दूसरे की सही बात को अपनाने के लिए तैयार नहीं। जनाबे वाला, इस ऐवान में जो कुछ किया गया और जो कुछ इस ऐवान में हमारे सामने आया, वो तो फिर बजाहर सब कुछ होने के बावजूद वो मिंबरान असेंबली का एक बाहम इख्तलाफ था। एमएनए थे, कौम के मुंतखब नुमाइंदे थे। चलो मैं मान लेता हूं, ये भी बदकिस्मती है कि इस कुर्सी की से स्पीकर और इसी तरह हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे सदर साहब दूसरे जब बयान देते हैं तो बजाय ये कहने के कि बड़ी शर्म की बात है, बड़ी नदामत की बात है, तो कहते हैं ये जमहूरियत का हिस्सा है। यानी लड़ना जमहूरियत का हिस्सा है, ये पार्लियामेंट की रिवायात है। कौन सी पार्लियामेंट की रिवायात लड़ना है? कौन सी पार्लियामेंट की रिवायात औरतों की जो है बेहुर्मती करना है? किस पार्लियामेंट की रिवायात? हम इन रिवायात को अपनाना चाहते हैं। हमें शर्म और नदामत वाली बातों की मुजम्मत करना चाहिए। हम कहिए कि हम ऐसी रिवायात को नहीं बाकी रखना चाहते। हमें आपस में ये एहसास एक दूसरे को दिलाना चाहिए कि ये कथित तौर पर ये रिवायात हमारी नहीं है। अगर गलत रिवायात है, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए ये कहें ये जमहूरी रिवायात है, ये ऐवान की रिवायात है, ये मुल्क की रिवायात है, हम बजाय इसके ये क्यों न कहें कि ये गलत चीज थी। इस आइंदा इसका अदा नहीं होना चाहिए। आइंदा हम एक महजब तरीके से, एक आला तरीके से अपनी बात को पेश करने का अंदाज हमें अपनाना चाहिए। तो जनाबे वाला, जो कुछ यहां हुआ मैं उसकी मजम्मत भी करता हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहता हूं उसके पीछे वो कौन से अवामिल कार फरमा थे। क्या हुकूमत को नहीं पता था कि कल 14 तारीख को सदर ममलुकत ने यहां खिताब करना है? क्या हुकूमत को नहीं पता था कि यहां सुफरा बैठे होंगे? क्या हुकूमत नहीं जानती थी कि यहां फोर्सेज के अफसरान बैठे होंगे? क्या हुकूमत को नहीं पता था कि कल हमने अपोजिशन के सामने बैठना है, कल हमने अपोजिशन के सामने एक दूसरे के सामने हम कलाम होना है? जब हर चीज का पता था तो पहले से इख्तलाफात की जलती हुई आग पर पेट्रोल डालने के लिए किसी भी मेंबर असेंबली के मोहतरम काबिल एहतराम बुजुर्ग वालिद को गिरफ्तार करके उनकी जलती हुई आग पर पेट्रोल डालने का क्या जवाब था? दूसरे लफ्जों में हुकूमत खुद जाती थी कि जो इख्तलाफात की आग चल रही है वो और भड़क उठे, गमो गुस्सा और आ जाए। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर आपके वालिद मोहतरम बाहयात है, अभी आपके टेलीफोन आ जाए कि जनाब आपके वालिद मोहतरम की बेहुरमती कर दी गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ ज्यादती हुई है, मुझे यकीन है आप कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। आप यहां से उठेंगे, सबसे पहले आप वहां की खबर लेंगे और फिर आप कहेंगे हुआ कैसे, किसने किया, जुलम किसको हुई। अगर आपके और आपके वालिद का एहतराम है, आपके और आपके मुतल्लकीन का एहतराम है, तो मियां शरीफ भी किसी के वालिद थे, वो भी किसी कोई एहतराम के काबिल थे। अगर वो इतने घिरौरे मुजरम थे, अगर इतने नाकाबिले माफी कोई शख्सियत थे, तो सवाल यह है कि तीन दिन के बाद बगैर जमानत तलब करने के, बगैर दरखास्त दिए, बगैर एप्लीकेशन दिए, उनको आपने हाथ जोड़कर रिहा क्यों कर दिया? ये जो तीन चार दिन का ड्रामा था, आप साबित करेंगे किसने जमानत के लिए आपको अपील किया? किसी ने जमानत के लिए आपको अपील नहीं किया। अगर इतना मामूली केस था कि तीन दिन के बाद जमानत हो जाना थी, इतना मामूली केस था कि तीन दिन के बाद उन्होंने घर चले जाना था, तो ये तीन दिन के लिए उनको गिरफ्तार करने का क्या यही मौका था? जब सदर ममलुकत ने कौम से खिताब करना था, ये कौन लोग हैं जो आपकी सफों में घुसे हुए आपसे वो फैसले करवा रहे हैं, आपके जहनों में वो बात डाल रहे हैं? आज मिंबरान असेंबली, मिंबरान सेनेट पर फराड के मुकदमे की कैम किए जा रहे हैं, ये कौन लोग आपके अंदर फरादी बैठे हुए हैं जो आपसे फराड करा रहे हैं? ऐसे लोगों को अपनी सफों से निकालिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए। बहुत खूब कहा गिलानी साहब ने, अगर तलाश करने लगेंगे एक एक नहीं, आधे उधर से मिल जाएंगे, आधे इधर से मिल जाएंगे। इस तरह तो हर एक ने कुछ न कुछ खाया है, हर एक के पेट में कुछ न कुछ उतरा है, हमारे मुकद्दर में हर दौर में मारे खाना लिखा है, इस तरह हर एक ने खाया है। सबकी इन्वेस्टिगेशन आम होनी चाहिए, हर एक के इल्म होने चाहिए। जनाबे वाला, जुल्म हमने भी देखे है, गिलानी साहब हमने भी अपना दौर देखा है। आप जब वजीर आजम थे तो आप बताएं आपने हमारे साथ क्या किया? यही हम आपसे लड़ा करते थे, यही हम आपसे जनाब वो बातें की हमने वजीर आजम के सामने, जो बातें मैं बार सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इख्तलाफ की जंग लड़ने का एक उसलूब है, एक तरीके हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बाहर वालों को किसने जुर्रत दी कि वो हमारी जंग में मुदाखलत करें? बाहर वालों को कैसे जुर्रत हुई कि वो आए और आकर एमएनओ को मारना शुरू कर दें? ये सवाल है हमारा कि आज भी, जबकि कोई प्रेसिडेंट साहब का खिताब नहीं है, आज मेरा शक्ति तो असेंबली में नहीं आ सकता, हमारे साथ कोई मेहमान है वो तो असेंबली में नहीं आ सकता। उस रोज तो मिंबरान कौमी और सूबाई असेंबली के अलावा, मिंबरान कौमी असेंबली के अलावा कोई एमपीए भी नहीं आ सकता था। सेनेटर के लिए बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वो 250 आदमी जो इन गैलरियों पे बैठा हुआ था वो किसने भेजा, वो कैसे आया, उसको लाने वाला कौन है, वो कैसे आ पहुंचा? क्या उसकी हैसियत मिंबरान असेंबली से भी ज्यादा थी? क्या वो सेनेटर से भी ज्यादा वैल्यू रखती है? क्या वो गैर मुल्की सफीरों से भी ज्यादा वैल्यू रखती है? क्या वो फोर्सेस के जनरलों से भी ज्यादा वैल्यू रखती है? क्या उनकी हैसियत वज़राए आला से भी ज्यादा थी? वो गवर्नरों से भी ज्यादा हैसियत रखते थे जो यहां लाए गए? और फिर हमने अपनी आंखों से देखा है, इख्तलाफ अपनी जगह पर है। यहां से जब हम फारिग हुए तो वो जनाब वहां से छलांगे मारने के लिए तैयार थे, वो नीचे आकर गालियां दे रहे थे, जूते दिखा रहे थे। अगर आपने मिंबरान असेंबली को यहां बुलवाकर उन्हें जूते दिखवाना है, उन्हें थ्रेट करना है, उन्हें अंदर प्रेशर करना है, और इस ऐवान में भी आप हमारा तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए कुर्सी, हम अपना तहफ्फुज़ भी जानते हैं और अपनी इज्जत कराना भी जानते हैं। सवाल यह है कि जो कुछ पार्लियामेंट के नीचे वाली मंजिल में हुआ, अगर मुल्क के किसी हिस्से में होता तो अब तक क्या होता? अगर किसी आम आदमी के साथ होता, जो हाल रॉ कैसे से हुआ है, यही हाल अगर आम एक आदमी से हो जाए तो क्या उसको मारने वाला आज लॉकअप में बंद ना होता? क्या कोई कार्रवाई ना हुई होती? क्या आज वो चालान होकर जेल में ना चला गया होता? क्या आज उसके खिलाफ मुकदमे की समाप्त ना हो रही होती? अगर हम असेंबली से बाहर होते ये सब कुछ होता, लेकिन ये सब कुछ असेंबली के अंदर हुआ तो कुछ भी क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? मुझे बतलाए, हुकूमत भी बतलाए, क्या कोई FIR कटी है? क्या किसी आदमी को अरेस्ट करके हवालात में बंद कर दिया गया? क्या कोई आदमी जेल में चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि इस ऐवान में आदमी उतना भी महफूज नहीं है जितना आदमी आम चौको चौराहों गलियों में महफूज है। इस ऐवान में वो भी कानून नहीं है जो चौको चौराहों में। जनाबे वाला, अगर कोई कानून नहीं है, आप बेख्तियार हैं, तो पहले तो हमें कहा जाता था कि आप असला लेकर ना आए। मैं तो कहता हूं खुदा ना खास्ता, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं नीचे नहीं गया, मुझे इल्म नहीं था। अगर मैं चले जाता तो मुसद्दका इत्तला के मुताबिक हमारे मुखालफीन भी आपके जयालों का रूप धार कर यहां आए हुए थे। अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ करते तो यहां गोली चल जाती। मैं तो जानता हूं कि अपनी तहफ्फुज़ हमें खुद करना है, अपनी जान की हिफाजत हमें खुद करना है। अल्लाह ताला ने आप हजरात के सुपुर्द जो हमें किए हैं, ये हमारी बदआमानियों बदकिस्मतियों का नतीजा है, लेकिन हम बहरहाल अपना तहफ्फुज़ जरूर कर सकते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो लोग देखते कि यहां लाशें तड़पती, मैं गोली के साथ उनका मुकाबला करता। मैं कभी भी खाली हाथ इसीलिए नहीं आता कि मुझे पता है कि यहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या बाकी मेंबरान असेंबली भी ऐसा करें? मैं तो सबसे ये कहूंगा कि अगर स्पीकर साहब की तरफ से कुछ नहीं होता, अगर वजारत दाखिला का कानून इस दायरे में नहीं चलता, तो फिर आप हमें लाइसेंस प्रोवाइड कीजिए कि जब हम हाल में दाखिल हों तो हमारे हाथ में क्लाशन कोफे दे दिए करें, जब हम बाहर जा करें तो आप ले लिए करें, फिर हम जाने वजारत दाखिला जाने। जनाबे वाला, ये कोई मामूली केस नहीं, गैर MNA बुलाए हुए लोग, और क्या वो अचानक आ गए, वो जबरदस्ती आ गए? अगर वो लोग जबरदस्ती आ गए तो हमारे लोग जबरदस्ती क्यों ना आ सके? वो किस मकसद के लिए बुलाए गए थे? 250 अफराद जो बुलाकर यहां जमा किए गए बगैर मकसद के समझ नहीं आते। आप इस बात की तहकीक कीजिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर को एतमाद में लिए बगैर 250 अफराद को गैलरियों में बिठाया। जब एक आदमी पर आप इतनी नवाजशात करते हैं, उसे गली से उठाकर उसके घर से लाकर असेंबली में बिठाते हैं, उसका एक मकसद तो होगा ना? मकसद ताली बजाना तो नहीं है, मकसद तारीफ करना तो नहीं है? लाजमन उसका मकसद होगा कि आपने हमारे इशारे अबरू को देखना है। और ये बिल्कुल ये बात सही है, अगर खुदा न खास्ता कोई और बात होती, वो ऊपर से छलांगे लगाते, यहां सारी दुनिया देखती, यहां MNO की इसी हाल में पिटाई होती। अगर इसी हाल में ये सब कुछ होता तो उसी मिनट उसी लम्हे इस जमहूरियत का खाना खराब हो गया होता और ये बसात उलट गई होती। जनाबे वाला, वो लोग आए हैं, कोई FIR नहीं, उनके खिलाफ कोई कानून हरकत में नहीं, हर तरफ खामोश। फिर उनकी जुर्रत देखिए, वो बाजारी औरतें जाकर बाहर कहती हैं कि हमें तो मौका नहीं मिला, वरना हम इससे भी ज्यादा करती। वो अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं और आप उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने जुर्म पर फख्र कर रहे हैं, अपने जुर्म पर वो। और मैं कहता हूं, आपके पास इतना बेहतरीन मौका था, जो कुछ असेंबली में हो गया था, एहतजाज था, सब कुछ था, लेकिन गेंद आपके कोर्ट में थी। ज्यादती आपके साथ, आप उसे कह सकते थे लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने पल्ला पलट दिया। उसने अब वो पहली बात खत्म हो गई एहतजाज वाली, अब तो एक ही बात है कि मिंबरान असेंबली के साथ गैर मुंतखब लोगों ने क्या किया। जनाबे वाला, ये वो ऐवान है जिससे हमें तवक्कुआत है, पूरी कौम को तवक्कुआत है। कराची में अगर कोई मजलूम मरता है तो वो कहता है इस ऐवान से मेरे तहफ्फुज़ की आवाज उठेगी। बाजोड़ में अगर किसी के साथ ज्यादती होती है वो ये समझता है इस ऐवान से हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन अगर ऐवान में कुछ तो खूह हो तो बड़ा खूह मिसरा किसी ने कहा चू कुफर अजका बबर थे इज्जत कुजा मारत मुसलमानी। अगर काबे से कुफर उठना शुरू हो जाए, काबे से कुफर फैलना शुरू हो जाए तो मुसलमानी कहां जाए। अगर इसी ऐवान से, इसी मरकजियत से ला कानूनियत का दौर दौरा हो जाए, ला कानूनियत शुरू हो जाए, यहां पर किसी का एहतराम न हो, यहां पर किसी का तहफ्फुज़ न हो तो अवाम का तहफ्फुज़ कौन करेगा? अवाम की इज्जत आबरू का क्या होगा? यहां हमारे वजीर दाखिला साहब मोहतरम तशरीफ फरमा रही हैं, बाजोड़ में अभी तक लाशें पड़ी हुई हैं, उन लाशों से मदफन और बू फैल रही है, कोई उन लाशों को उठाने वाला नहीं। एक एक घर में अगर एक एक, एक आदमी था तो वो भी वहां गोलियों का निशाना बना दिया गया है। एक एक आदमी गिरफ्तार करने के लिए पूरी पूरी बस्ती को जला के राख कर दिया गया है। जुर्म उनका क्या था? क्या उन्होंने बगावत की थी? क्या उन्होंने आपके खिलाफ कोई अलमे बगावत बुलंद किया था? क्या वो हीरोइन फरोश थे? जुर्म ये था कि रकीबों ने रपट लिखवाई है, जा जाके थाने में खुदा का नाम लेता है अकबर इस जमाने में। ये जुर्म था। इस जुर्म की पादाश में उनकी बस्तियां राख कर दी गई, इस जुर्म की पादाश में उनके घर जला दिए गए, इस जुर्म की पादाश में उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी हुई हैं, इस जुर्म की पादाश में लोग इलाका छोड़ गए, इस जुर्म की पादाश में लोग अपने इलाके से हिजरत करने पे मजबूर हो गए। क्या पीपी की हुकूमत में इस्लाम का नाम लेना जुर्म है? अगर जुर्म है तो यह जुर्म बार बार किया जाएगा। अगर इस जुर्म की सजा गोली है तो सीना हाजिर है। अगर इस जुर्म की सजा अपने घर बार को रात कराना है तो हम भी अपने घर बार को इस मकसद के लिए तक सकते हैं, इस मिशन के लिए जान दे सकते हैं, मगर पीछे नहीं हट सकते। जो बात उन्होंने बात कही थी वही बात हम कहते हैं। बाकी तकरीर बाद में होगी। हम बाजोर के मसले पर एहतजाज करते हुए अलामती वाक आउट करते हैं। अलामती वाक आउट बाजोर
सुनवा मौलाना मोहम्मद आजम तारिक यहां पर।
शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस वक्त आज के एजेंडे की 21वीं शिक पर ऐवान में मुल्क में महंगाई से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर हो रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि गौर तो हो रहा है महंगाई से पैदा होने वाली सूरत हाल पर, इस गौर में वो लोग कैसे शरीक हो जाते हैं जो कहते हैं महंगाई हुई नहीं। वो अपनी नई शिक लेकर आए और एजेंडे में एक नई शिक रखें कि मुल्क में महंगाई के खत्म होने पर गौर किया जाए कि महंगाई खत्म हो गई है। आज तो एजेंडे की शिक के मुताबिक उसी आदमी को बहस करने का हक हासिल है जो इस बात को तस्लीम करे कि महंगाई से एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। और दूसरी बात, हमारा मुल्क इस लिहाज से एक दुनिया से बड़ा ही अलग थलग माशरती तौर पर मुल्क है कि इस मुल्क में ज्यादा लोगों में और खास तौर पर गरीब अवाम में लूट मार और हाय हाय करने की आदत नहीं, बल्कि घर का एक फर्द कमाता है तो सब्र और सुकून के साथ 12-12 घर के अफराद उसे खाते हैं और वो इस पर सब्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि आज एक आम आदमी उसकी आमदन के मुकाबले में उसके अखराजात वो कहीं ज्यादा आमदन से ज्यादा हैं। एक ही शक्ल है कि एक आदमी अपनी आमदन को सिर्फ खाने तक महदूद रखे, पहनने से बेनियाज हो जाए, अपने बच्चों की तालीम से बेनियाज हो जाए, दीगर अखराजात जो भी इस दुनिया में रहते हुए बिल्स हैं और बाकी अदायगियां हैं उससे बेनियाज हो जाए, तो शायद एक गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक की कमाई से अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता। और मुझे हैरत हुई अपने एक दोस्त के एक बयान से कि वो 1,000 रुपया एक महीने में इस बात पर देने को तैयार हैं कि उनकी फसल काट दी जाए। क्या जो फसल काटने आएंगे उनके बच्चे नहीं हैं? क्या जो फसल काटने आएंगे उनके बच्चों का हक नहीं कि वो तालीम हासिल करें? आपकी तो जैकेट का एक बटन भी 1,000 रुपए का है और उसके एक महीने तक बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते और एक महीने तक उसके बच्चों के कपड़े, क्या वो अपने बच्चों के कपड़े 2-2 रुपए का सूट लेकर लंडे से खरीद कर? हमारे जागीरदारों और सरमायादारों की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि गरीब का बच्चा लंडे के कपड़े पहने
गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल न जाए, गरीब का बच्चा सदा हमारा नौकर रहे, उसका बाप भी हमारे हुक्के की चिलम ताजी करता रहा है और उसकी औलाद भी हमारे हमारे अबाओ अजदाद की तरह, उनके अबाओ अजदाद की तरह हमारे हुक्कों में पानी डालते रहे, क्या उसके बेटे को और उसकी औलाद को यह हक हासिल नहीं है कि वो भी एक अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करे, वो भी इस माशरे में जिंदा रहने का हक हासिल कर सके। जनाबे वाला, आप थोड़ा सा इसको देखें, मुझे याद है मेरी उम्र को ज्यादा नहीं 29-30 साल की होगी, आज से अगर 15 साल पीछे चले जाए तो मुझे याद है कि हम अपने वालिद साहब से, मैं आपको बतलाता हूं कि हम अपने घर से 100-200 मील दूर पढ़ने जाते थे, एक हफ्ते का खर्चा हमारे वालिद साहब हमें 50 रुपए देते थे और हम दो भाई पूरा हफ्ता 50 रुपए पे गुजारा कर लेते थे। आज तो जनाब एक बच्चा दिन में 50 रुपए खर्च कर लेता है, फिर भी शाम को रोता है कि मुझे और पैसे चाहिए। और हम दीगर ममालिक में हम जाते हैं, हमने कई मरतबा सऊदीया में उमरे पर हज पर जाकर देखा है, जो चीज आज से 10 साल पहले 1 रियाल की थी आज ज्यादा से ज्यादा वो चीज 1.5 रियाल की हुई है, और हमारे मुल्क में जो चीज आज से 10 साल पहले 1 रुपए की थी आज वो 10 रुपए की हो गई। हम किस तरह अपने मुल्क को दीगर ममालिक के साथ मुमासलत देने के लिए तैयार हैं? और कोई ऐसा नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल रद्द करता हूं कि पूरे सऊदीया में या वो ममालिक जहां रियाल चलता है सऊदीया में ही चलता है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस मुल्क की आवाम 100 रियाल महाना पर काम करती हो, वहां 600 रियाल कम अज कम, जो हमारे बांग्लादेश के लोग हैं वो भी 600 रियाल लेते हैं और ओवर टाइम काम करते हैं, और इस तरह वो बेचारे अपने गुजरे औकात करते हैं और काम क्या करते हैं, वो जाकर वहां बल्दिया का काम करते हैं, वहां नालों की सफाई करते हैं, वहां गटर साफ करते हैं। क्या आप अपनी कौम को गटर साफ कराना चाहते हैं? क्या आप अपनी कौम से, और मैं कहना चाहता हूं आओ हमारे साथ सौदा कर लीजिए, हमारे साथ हर वो आदमी सौदा कर ले, हर वो हुकूमत का फर्द सौदा कर ले जो ये चाहता है कि उसकी फसल काटी जाए, जो ये चाहता है कि जनाब 100 रियाल के ऊपर काम किया जाए, मैं 100 रियाल पर ये सारी की सारी उस पार्टी के जितने नौजवान हैं उन्हें 100-100 रियाल पर मैं वीजे देता हूं और उन्हें 1-1 हजार मैं देता हूं। आप अपने जवानों को इस काम के लिए ले आए, हम अपने पढ़े लिखे जवानों को FA BA मैट्रिक MA जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने पढ़े लिखे नौजवानों से इस दौर में गंदम नहीं कटवाई जाती जिस दौर में ट्रैक्टर मौजूद हो। क्या जरूरत है, ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर मशीनें आ गई हैं और आप कौम को फिर 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? क्या तरक्की के नारे हैं? तरक्की यह है कि जनाब ट्रैक्टर को जाम कर दो, थ्रेशर को रोक के रख दो, अब फिर जनाब मैटलक पास है, FA पास है, MA पास है, वो हाथ में दरांती ले और दरांती लेकर जनाब वो गंदम काटे और उनकी औरतें कपास चुने, और ये चाहते हैं, इसका नाम तरक्की नहीं है। ये कौम अब आजादी की जिंदगी से आशना होना चाहती है और यही जुर्म है इस कौम का कि अब ये जागीरदाराना सरमायादाराना सियासत को पाश पाश करके अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती है। आज हर गरीब एक बड़े आदमी का गरेबान पकड़ता है और वो पूछना चाहता है आखिर वजह क्या है, तेरी औलाद को कोई सोने के दांत नहीं लगे, जनाब के रिश्तेदार कोई आसमानों से नहीं उतरे कि सारी की सारी वैकेंसियां सारी की सारी सीटें जनाब के रिश्तेदारों के लिए पर हो जाती है, वक्फ हो जाती है, हमारे लायक बेटे हमारी होनहार नस्ल वो महरूम रहती है। आखिर मैरिट की बुनियाद को छोड़कर अनमैरिड लोगों को जब आला मुलाजमतें अता की जाएगी तो फिर वो लोग आराम और राहत के रसिया लोग जिन्हें काम की आदत नहीं है वो यही हाल करेंगे जो इस मुल्क का हाल हो रहा है। अगर मेरिट की बुनियाद पर आज असामियां पूर की जाती और मेरिट की बुनियाद पर जो काश्तकार का बेटा है, जो गरीब का बेटा है, जो मेहनत की वजह से, आप उसको मत कहें कि उसके में मेहनत नहीं है, उसने दिए की रोशनी में रातों को मेहनत करके उस टॉप किया है अपने स्कूल में, उसने बेसरो सामानी के आलम में सर्दियों की कड़कड़ाती रातों में और उसने गर्मियों के दिनों में कई कई मील पैदल सफर करके स्कूलों में जाकर तालीम हासिल की है, ये मेहनती था। अगर इसे इसकी मेहनत का फल मिलता, मेहनत की वजह से यह किसी ओहदे पर बैठा होता, ये कौम की खिदमत करता, ये कौम के काम आता, लेकिन आला ओहदों पर उनको बिठा दिया गया जो मैट्रिक में फेल हुए, FA में फेल हुए, BA में फेल हुए, लेकिन सिफारिश की बुनियाद पर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसे नाअहल, ऐसे आराम हासिल करने वाले और ऐसे सोने के चमचे मुंह में लेकर पैदा होने वालों ने इस मुल्क के अंदर ऐसा बहरान पैदा कर दिया है कि जिस बहरान से पूरी कौम मिलकर भी اگر نکلنا چاہے تو بظاہر اس کا راستہ نظر نہیں آتا. جناب والا میں اس موقع پر عرض کروں گا کہ یہ بات ایسے کیوں ہوئی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم غیروں کے ہاتھ میں اس قدر مجبور ہو گئے ہیں. اور مجبور آدمی اس وقت ہوتا ہے, دو مجبوریاں انسان کی, یا تو انسان مجبور اس وقت ہوتا ہے جب اس میں طمع ہو, لالچ ہو, یا آدمی مجبور اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ضمیر مطمئن نہ ہو, اس کے اندر کوئی ایسی کرپشن ہو, اس کے اندر کوئی ایسی خامی اور غلطی ہو کہ وہ دوسرے کے سامنے آنکھیں اٹھا کر نہ دے سکے. آج عالمی بینک ہو یا اسی طرح IMF ہو, آج اگر ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے, ہم اپنی قوم کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, ان کے کہنے سے پہلے یس سر اور جی سر کی آوازیں لگاتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے یا ہمارے اندر کرپشن ہے, اس کی وجہ یہ ہے یا ہمارے ضمیر ہم کو ملامت کرتے ہیں, یا اس کی وجہ یہ ہے ہمارا لالچ, ہماری طمع اور ہماری حس اس میں شامل ہوتی ہے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ غیر ممالک اور ورلڈ بینک IMF ہر بلا وجہ ہم پر اتنا پریشر ڈالے اور ہم اس پریشر کو قبول کرتے چلے جائیں. جناب والا آج نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ تو کہیں گے کھیتی باڑی کی بات اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف کر لیجیے. سوال یہ ہے, ایک آدمی صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے, کیا اسے ملازمت حاصل؟ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ڈگریاں لے کر پھرتا ہے, کیا اس کی کوئی مراد سننے کو, اس کی کوئی پکار سننے والا ہے؟ اور اسی طرح اس ملک میں نوبت یہاں تک پہنچی ہے, جو حقائق مجھ سے قبل بیان کر دیے گئے ہیں ایسے میں بیسیوں حقائق لا سکتا ہوں کہ لوگوں نے سوالات کیے اور لوگوں نے اپلائی کیا, اپلائی کرنے کے باوجود ان لوگوں کو کال لیٹر جاری نہیں ہو رہے, کال لیٹر جاری نہیں ہوا, لیکن اندر ہی اندر پرائم منسٹر ہاؤس سے باقاعدہ تقرریوں کی لسٹیں پہنچ گئی ہیں. اور چند دنوں میں ہم وہ لسٹیں لا کر دکھائیں گے کہ بغیر کال لیٹر کے, بغیر انٹرویو کے, بغیر جناب ان کے انٹرویو کے اور ٹیسٹ لیے وہ لوگ جناب پر کر لیے گئے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ دو دو مرتبہ ٹیسٹ ہوئے, دو دو مرتبہ انٹرویو لیے گئے, کیونکہ جو منظور نظر لوگ تھے انہوں نے درخواستیں ہی نہیں دی تھی. دوبارہ پہلی درخواستوں کو مسترد کر کے دوبارہ درخواستیں دی گئیں اور ان سے کہا گیا درخواست تو دے دو. انہوں نے کہا کیا دیں, ہمیں تو آتا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں تو نہیں آتا, ہمیں تو آتا ہے. تو جناب والا جب یہ حالت ہو, جب قابلیت کو معیار نہ بنایا جائے, جب تعلیم حاصل کرنے والے کی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے, اور جب پھر میں کہتا ہوں یہ جتنی بد امنی ہے اس ملک میں, یہ کراچی کے حالات ہیں, سندھ کے حالات ہیں, یا ملک کے دیگر حالات ہیں, اس میں جہاں اور عناصر شامل ہیں 90% یہ عنصر شامل ہیں کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر ساری عمر اپنی ماں باپ کی کمائی کو اپنی تعلیم پہ خرچ کر کے جب اس قابل ہوئے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں, وہ قوم کے معمار بن سکیں, وہ کوئی گائے کے تحصیل کارنامہ سر انجام دے سکیں, اس وقت
مولانا اعظم دار
کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
مولانا اعظم دار
مایوسی کی بنیاد پر لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. بہرحال ہماری بات
ایک منٹ ذرا
اگلی بات آپ کی ہے, چاہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. شکریہ.